نہ تو آپ سب سے افضل سمجھیں اور نہ ہم انہیں اتنا مقدس اور اتنا پاکیزہ جانیں. درمیان کیا وہی ہے جو آپ نے کہی تھی کہ فاسق و فاجر تھے, گناہگار تھے. تانا باشد چیز کس نہ گوید چیزا, جب تک چیز نہ ہو تو چیزیں تو نہیں بنتی. ایسے ہی تو نہیں بات چل پڑتی, کچھ نہ کچھ بات تو سہلی رضی اللہ عنہ بھی کی ہوگی, کچھ نہ کچھ بات تو وہ رضی اللہ عنہ بھی کی ہوگی. پھر مفتی صاحب جب بولنے لگے تو نواب صاحب کھڑے ہو گئے, ان کا حضرت بس کریں بہت ہو گئی. اس نے کہا حضرت بہت ہو گئی, یہ ہے ای یقولون الا کذبا, خالص جھوٹ ایسے جلتے ہیں. اب بھلا بتاؤ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ علی اعوذ باللہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہو بیٹی, ایسے ہی جھوٹ بس شروع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اس مبارک ہستی میں کوئی شائبہ تک نہیں ہے اس چیز کا کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوں, کوئی جادو کرتے ہوں, کوئی ایسی چیز ہو. خالص معجزات تھے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے ظاہر کیے, مگر لوگوں نے اس میں بھی کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی, ہر بات کی اصل نہیں ہوتی بھائی. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سمجھ کی وجہ سے غلط فہمی پہ مبنی ہوتی ہیں. ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی باتوں کا حقیقتاً کوئی وجود نہیں ہوتا. اس کی ایک اچھی مثال بھی آپ کو دوں, اچھی مثال اس کی یہ کہ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ شام کے امام تھے, اور شام میں اوزائی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ چلتا تھا, امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں, اور اوزائی کو لوگ شام میں ان کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے, اتنی بڑی ہستی تھی. تو اوزائی رحمت اللہ علیہ صبح پڑھانے کے لیے مدرسے میں اپنے تشریف لے گئے تو ان کے یہاں ایک عورت آئی کسی مسئلے کو پوچھنے کے سلسلے میں, اور چٹائی پر بیٹھی تو چٹائی پر اسے محسوس ہوا گیلی ہے چٹائی, تو تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ گئی, اور امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ سے کہنے لگی کہ شاید بچے نے پیشاب کر دیا ہے کسی نے, اس وجہ سے چٹائی گیلی ہے, تو کپڑے میرے ناپاک ہو گئے, میں اس لیے ہٹ کے ادھر بیٹھ گئی ہوں. تو وہ ہنس پڑی, کہنے لگی یہ چٹائی جو گیلی ہے نا, یہ اوزائی کے آنسوؤں نے اسے گیلا کیا, جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اسی طرح ان کے آنسو بہتے رہتے ہیں, یہ اس وجہ سے گیلی ہو گئی ہے, اس میں بچوں کا کوئی دخل نہیں ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے. تو اب بتلائیے, نہ وہ عورت جھوٹ کہتی ہے, نہ اس بیچاری کو کچھ علم ہے, نہ یہ جھوٹ ہے, مگر بات یہ کہ کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو اس ذہنی سطح پر آنا دشوار ہو جاتا ہے. اس عورت کے لیے یہ سوچنا بھی محال تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کثرت سے روتا ہو کہ چٹائیاں گیلی ہو جاتی ہوں, اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو اس نے اپنے زوم میں وہی سوچا جو گھروں میں دیکھتی ہیں عورتیں, کہ بچہ ہوگا اس طرح ہوگا اس طرح, یہ ہے. ایسے بھی کبھی جھوٹ چل پڑتا ہے اللہ کے ہاں یہ معاملہ کہ وہاں بیٹا اور یہ چیزیں. اللہ فرماتے ہیں ای یقولون الا کذبا, سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بکتے. بکواس ہے یہ بات کہ یہ لوگ ایسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس کے ہاں کوئی اختیارات کی تقسیم, علیہ باللہ. اسی لیے سب سے اچھا جملہ وہ ہے لا الہ الا اللہ, 70 برس تک کفر کرتا ہے, 100 برس کفر کرتا ہے, 60 سال کفر کرتا ہے, جہنم کی تہ میں پہنچا ہوا آدمی ایک بار کہہ دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. عجیب و غریب چیزیں اللہ کے ہاں بڑے عجیب معاملات ہیں. اس کلمہ طیبہ کی برکات ہی اتنی ہے. تو اس لیے یہ جو ذکر ہے, یہ جو اللہ کو یاد کرنا ہے, سب سے اچھا جملہ اللہ کی توحید کا, اللہ کی وحدانیت کا. اور پھر آتی ہے غالب چیزیں کبھی کبھی, اور انسان جس چیز میں جی رہا ہوتا ہے وہ غالب آ جایا کرتی ہے. شاہ اسحاق صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے نانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ, جن کا میں ذکر کر رہا تھا, ان کے زمانے میں حضرت کا ایک دوست تھا, محلے میں رہنے والا ہندو تھا, اور اس کے بچوں نے لڑا کے اسے گھر سے نکال دیا, اور وہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر آ گیا حضرت کے پاس, دوستی تھی. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حویلی میں ایک کمرہ مدرسے میں دے دیا اس کو رہنے کے لیے. اور بزرگوں میں یہ بڑی چیزیں تھیں, ان کی حکمتوں تک پہنچنا کوئی آسان چیز نہیں تھی. فرماتے تھے وہ روزانہ صبح اٹھ کے, ہندو تھا نا, اسنان کرتا تھا, غسل کرتا تھا, پھر اس کے بعد بت رکھ کے اس کی عبادت رام رام کرنے لگتا تھا. اور نانا صبح اٹھ کے نماز پڑھتے تھے, اس کے سامنے ہی قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تھے, حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے, وہ اپنے بت کی عبادت میں. کھانا بھی نانا اسے دیتے تھے, کپڑا بھی دیتے تھے, رہائش کی سہولت بھی تھی ہر طرح سے. تو ہمیں بڑی اس پہ ہوتی تھی کوفت, اور غصہ آتا تھا کہ کیا مصیبت ہے, یہاں قرآن حدیث بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہاں پہ ہندو کی اپنے بت کی عبادت بھی کر رہا ہے. تو نانا کے ادب کی وجہ سے بولتے نہیں. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نانا کا انتقال جب ہوا تو اس کو بھی بڑا دکھ ہوا. اور ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا میرے پاس آئے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نانا کے بعد ان کی جگہ پر آ گئے تھے حدیث وہی پڑھاتے تھے تو میرے پاس آئے اور مجھ سے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے باتیں کرتے رہے تو میرے دل میں آیا کہ میں نے اسلام کی دعوت دوں پھر میرے خیال میں آیا کہ نانا نے انہیں دعوت نہیں دی اتنے برس نانا کے پاس یہ رہے کبھی انہوں نے اسے اسلام کے لیے نہیں کہا کچھ بھی تو کوئی حکمت ہوگی کوئی مصلحت ہوگی اب میں کس منہ سے اسے کہوں پھر نانا کا دوست ہے اور کہیں کہے کہ اگر میں نے اسلام نہ قبول کیا تو یہ لڑکا مجھے یہاں سے نکال دے گا تو میں چپ رہا کہنے لگے پھر ایک دن آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اسحاق میاں جی چاہتا ہے جس طرح دنیا میں ہم اکٹھے رہے تھے آخرت میں بھی ہم اکٹھے رہے تمہارے نانا کے ساتھ تو میں نے کہا آپ فرمائیے تو کہنے لگا اگر تمہارے نانا زندہ ہوتے اور میں مر جاتا تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ وہ ہندو ہو جاتے اور ہم دونوں ایک ہی جگہ جمع ہوتے اور اب وہ انتقال کر گئے کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں بھی انہی کا دین قبول کر لوں اور میں ان کی بات مان لوں اور ان کا جو دین تھا اسے مان لوں اور پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھے رہے لیکن وہ تو بہت نیک تھے میں تو گناہگار تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے انہیں تلقین کی اور میں نے انہیں کہا کہ بات ایسی نہیں ہے یہ کلمہ طیبہ میں کتنی برکت ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اسے پڑھ لیتا ہے پھر آہستہ آہستہ عمل شروع کر دیتا ہے پھر اللہ اسے کسی نہ کسی مقام میں لے جاتا ہے تو اس نے کہا اچھا مجھے پھر کلمہ پڑھا دو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا پھر وہ نماز کا روزانہ سبق لینے لگا قرآن پاک پڑھنے لگا اور کیا پڑھتا نماز کو وہ اور کیا قرآن پاک کو سیکھتا ساتویں دن ٹھیک صبح کے وقت مجھے کسی نے اٹھایا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے اس کا انتقال ہو گیا اچانک چل بسا بس یہ ہے ایسی چیز ہے ساری زندگی رام رام کرتا رہا کیا کرتا رہا اور اللہ کا فضل جب شامل حال ہوا تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس لیے اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت ایسی چیز ہے کہ بندہ اس پہ قائم رہے شرک اور ان چیزوں کے قریب نہ جائے اللہ فرماتے ہیں اسی لیے کتنے سخت لفظ ہیں اللہ فرماتے ہیں ان یقولون الا کذبا یہ سوائے جھوٹ کے کوئی بات اور نہیں کہتے بکتے ہیں جھوٹ کہ اللہ تعالیٰ نے علی حضب اللہ کسی کو بیٹا بنا دیا ہے فلعلک سو قریب ہے شاید کہ باقعن نفس کا آپ اپنی جان کو گنوا دیں باقعن آپ اپنی جان سے گزر جائیں علی آثارہم اس بات پر اس اثر پر کہ الم یؤمنو یہ کیوں نہیں ایمان لاتے بہذا الحدیث ان باتوں پر اس قرآن پر اسفا رنج کے مارے فلعلک باقعن نفس کا سو قریب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی جان دے دیں اس غم میں اس رنج میں علی آثارہم اس بات پر یہ جو ان کے کرتوت ہیں کافروں کے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَاذَ الْحَدِيثِ اَصَفَا کہ یہ لوگ اس حدیث پر یعنی اس قرآن پاک پر ایمان کیوں نہیں لاتے قریب ہے کہ آپ انتقال کر جائیں دنیا سے یہ ہے در حقیقت ایک مومن انسان کے لیے سمجھنے کی بات کہ اتنا اللہ کے دین کا اسے فکر ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگ ایمان میں آ جائیں کسی طرح مسلمان ہو جائیں کسی طرح یہ کام ہو جائے کہ انہیں اللہ کا دین نصیب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اپنی جان کی فکر نہیں کہ اپنا جو کھپنا ہے ان کے ساتھ دن رات کی محنت ہے صبح سے شام تک کام ہے رات رات بھر اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں اس کا نہیں ہے ڈر اس کا جس چیز پہ انہیں رنج اس کا ہے کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہوتے کاش کبھی ایسے ہو جائے یہ سارے مسلمان ہو جائیں دوسری جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی جان اس غم میں ختم کر دیں گے گھلا دیں گے کہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں مسلمان ہوتے آپ وما علیک الا البلاغ آپ تو بس بات ان تک پہنچا دیجئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ختم کر لیں اس فکر میں کہ یہ لوگ کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے انہیں ہدایت کیوں نہیں مل جاتی یہ ہے سنت اور یہ ہے طریقہ ہم سوچیں اس کفرستان میں کافروں کے ملک میں ہم میں سے کتنے ہیں جن کی نیندیں کبھی اس خیال سے اڑ گئی ہوں کہ کاش اللہ یہ قوم مسلمان ہو جائے کاش کبھی ایسے بھی ہو جائے کسی مسلمان نے آج تک اتنا بھی کیا ہے کہ کبھی اس پہ بھی رو دیا ہو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے ہم ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کا حق بنتا ہے ہم ان کے یہاں کماتے ہیں یہاں سے کما کے اپنے ممالک میں بھیجتے ہیں کتنے رنج اور کتنی خوشی کی چیزیں ہمیں ان لوگوں نے بھی دے دی ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے. کسی طرح کتنے مسلمان ہیں جن کی نیند اڑتی ہوگی, کتنے مسلمان ہیں جو کبھی نماز میں ہی دعا مانگ دیتے ہوں گے, دعائیں مانگتے ہیں برباد ہو جائیں, تباہ ہو جائیں, یہ ہو جائے, ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں. ہمارے یہاں یہ بھی دعائیں ہوتی نہیں, ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں. پھر کہا مولوی صاحب ٹینک تو لوہے کا بنا ہوتا ہے, اس میں کیڑے نہیں پڑتے. تو بہت ناراض ہوئے, کہنے لگے اس کا مطلب یہ تھا کہ برباد ہو جائے, کسی طرح برباد ہو جائیں. اور محبت دل میں اتنی ہے کہ اگر کسی دن آ کر یہ کہہ دیں کہ تم ہمارے غلام بن جاؤ تو آدھی سے زیادہ مملکت کے ہاں جی بالکل موسٹ ویلکم, ہم سب آپ کے غلام ہیں. دلوں میں اتنی محبت ہے. اور ظاہر میں یہ ہے, یہ مومن کا مزاج نہیں, وہ تو منافق کا مزاج. مومن کا مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ, اللہ فرماتے ہیں اب اپنی جان سے گزر جائیں گے, عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اس رنج اور غم میں کہ ہائے یہ قوم کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے, ہائے یہ کافر کیوں نہیں اسلام کو قبول کر لیتے. اتنا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت سے, اس تبلیغ سے, لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کرنے سے, کہ ایک ایک کافر کے پاس جاتے رہے ہیں کہ تم اسلام کو سمجھ لو, تم اسلام کو سمجھ لو, یہاں تک کہ اس جیسی عالی شان ہستی جس کے جوتوں کی خاک پہ دنیا قربان کی جائے تو کم ہے, اس ہستی کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا, تو اب مکہ مکرمہ میں کوئی سہارا نہیں رہا. مدینہ منورہ سے جو قبائل آئے ہیں ان میں سے حج کے موقع پہ ایک ایک قبیلے کے دروازے پہ جا کے فرمایا کہ تم مجھے رکھ سکتے ہو, تم مجھے قبول کر سکتے ہو, میں چاہتا ہوں تم لوگوں میں آ جاؤں, تم مجھے رکھ لو, میرے ساتھ رہو, بس میرے تمہارا ایسا ہی تعلق ہے, جن چیزوں سے تم اپنے گھر والوں کی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو میری ایسے حفاظت کر لینا, جو کچھ تم انہیں دیتے ہو مجھے بھی اتنا دینا, کیا تم مجھے قبول کر سکتے ہو. اتنا بڑا جملہ ہے, اگر آپ سوچئے کوئی آدمی کسی کو جا کے کہے کہ میں تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں تم مجھے اپنے پاس رکھ لو, آدمی کی غیرت, اپنا تعلق, کیا کیا چیزیں آڑے آتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے رہے ہیں, بس وہی ہدایت کی فکر کہ کسی طرح اس امت کو ہدایت مل جائے, کسی طرح یہ کافر مسلمان ہو جائے, کسی طرح یہ چیزیں آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے قبیلے نے اتنا تنگ کر دیا ہے مجھے, میں کیا آپ کو بتاؤں, آپ ان کے لیے بس بد دعا کر دیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصرار فرماتے ہوئے بد دعا کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسن, اللہ اس دوس قبیلے کو جس کے متعلق یہ کہتا ہے بد دعا کے لیے ہدایت دے دے, واتے بھیم, اور اللہ ایسی ہدایت کہ تو انہیں میرے ہی پاس لیا. وہ اللہ نے دعا جو قبول کی تو کچھ دنوں میں وہ پورا قبیلہ ہی اٹھ کے آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ہدایت کی بات عام ہو گئی, ہدایت قبول کر لی. اسی طرح اور متعدد چیزیں, مثالیں آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گی, ایک ایک شخص کے لیے, ایک ایک فرد کے لیے کہ اللہ اسے بھی ہدایت دے دیجئے, اسے بھی ہدایت دے دیجئے, ایک ایک آدمی کو مانگتے رہے ہیں کہ خدا بندہ اسے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا فرماتے رہے کہ اللہ دو ہیں ان میں سے ایک کو اسلام کی توفیق دے دے, اللہ دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو قبول کر دے اور تقویت دے دے. اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرماتے ہیں کہ اللہ عمر کو ہدایت دے دے یا عمر کو ہدایت دے دے, عمر ابن ہشام ابو جہل, یا اسے ہدایت دے دے یا عمر کو ہدایت دے دے. اور اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرما لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کے لیے دعا دیکھی اتنی زیادہ, تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر جب اسلام قبول انہوں نے کیا تو میں نے انہیں مبارک دی, اور پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے پتا تھا تم اسلام قبول کر لو گے, کیونکہ پرسوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ دیکھا تو تمہارا نام لے لے کے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ اسے ہدایت دے دیجیے. اتنا جوش, اتنا جذبہ ہے کہ کسی طرح یہ کافر مسلمان ہو جائیں, کسی طرح اللہ کا دین آ جائیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حد ہو گئی میرے قبیلے کی, ایک مرتبہ انہوں نے مجھے اتنا مارا, اور اتنا مارا کہ میرے جسم سے خون بہ رہا تھا, تو میں حاضر ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے سائے میں, تو میں جب حاضر ہوا تو میں رونے لگا, اور آپ لیٹے رہے, آپ نے مجھ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے, تو سمجھ گئے کہ آج کافروں نے اسے مارا ہے. تو میں نے کہا کافروں نے مجھے مارا ہے, اتنا تنگ کیا ہے, اور ہم آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ انہیں بد دعا دے دیں, آپ بد دعا بھی تو نہیں کرتے ان کے لیے, محبت سے تعلق کی وجہ سے یہ شکوا کیا. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے, اور آپ نے فرمایا اتنی جلدی, یعنی ابھی تو خون بہ گیا ہے، ابھی تو آگ پہ لٹایا انہوں نے، پانی میں ڈبکے دیے. فرمایا اتنی جلدی تم کہتے ہو بد دعا کر دوں؟ اور تم سے پہلے اللہ کی قسم ایسے لوگ تھے جنہیں آرے کے نیچے رکھ کر آرا چلاتے تھے، دو ٹکڑے ہو جاتا تھا ہاتھ. اور اللہ کی قسم ایسے لوگ تھے جن کے جسم پر لوہے کی کنگیاں وہ چلاتے تھے تو ہڈیاں اور گوشت الگ الگ ہو جاتا تھا. دعا نہیں کی اور تم مجھے کہتے ہو بد دعا دوں اتنی جلدی؟ اور اللہ کی قسم تم دیکھو گے یہ دین اللہ کا غالب آ کر رہے گا، اور ایک عورت چلے گی یمن سے اور اللہ کے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے گی، اور اسے سوائے بھیڑیوں کے راستے میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اور سونے سے لدی ہوئی آئے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ اس موقع پہ تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگ تھے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ پورا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی سونے سے لدی ہوئی، سر سے پاؤں تک سونا پہنا ہوا ہے اور وہ سادہ کپڑوں میں طواف کر رہی ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے کہا یمن سے آئی ہوں. انہوں نے کہا راستے میں کسی چیز کا خوف؟ اس نے کہا بھیڑیوں کا خوف ہوتا تھا اور کسی چیز کا خوف نہیں. تو وہ رو پڑے اور کہنے کہ دیکھو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے پوری کر دی ہے. تو یہ جذبہ تھا کہ کسی طرح یہ کافر مسلمان ہو جائیں، کسی طرح یہ بات عام ہو جائے، کسی طرح یہ بات پھیل جائے. صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک ایک کو یہ کہا کہ یہ چیز ہے مجھ سے سیکھو. اور عجیب جملہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا آخری حج میں، آپ نے فرمایا کہ میری باتیں یاد رکھنا اور پھر میرے بعد جو لوگ آ رہے ہیں نا ان تک پہنچانا. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو سنتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں سمجھتا جتنا وہ سمجھدار ہوتا ہے جس تک بات بعد میں پہنچائی جاتی ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں کو پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا، کافروں کو دعوت دی ہے اللہ کے دین میں داخل کرتے رہے. یہ کسی وقت مزاج مومن کا ہونا چاہیے کہ خداوندہ ان نسلوں کا کیا ہوگا، ان لوگوں کا کیا ہوگا، یہ اللہ نے سکھائی ہے چیز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کیا فیصلہ ہوگا. حضرت ابو طالب نے منع کر دیا کہ دیکھو مجھے تم اس دین کی دعوت نہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا میں اس وقت تک آپ کو دعوت دیتا ہی رہوں گا جب تک کہ آپ زندہ ہیں. اور آخری موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تشریف فرما جب ان کی روح نکلنے والی تھی. مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ میری بات کو مان جائیں، تو انہوں نے کہا میں اپنے باپ کے دین پہ مر رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے یعنی آخری سانس تک یہ بات کرتے رہے. لیکن ایک مسئلہ یاد بھی رکھنا چاہیے، فقہا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزہ رشتہ دار ان میں سے جس کی بھی موت کفر پہ واقع ہو گئی، جیسے حضرت ابو طالب بھی ہیں، ان کا نام بھی ادب سے لینا چاہیے اور بغیر ضرورت کے ان قصوں کو بیان، اس قصے کو بیان نہیں کرنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے بھی ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو ہیں ہی، ایسے نہ ہو کہ وہاں کہیں رنج پہنچے اور اپنے ایمان کا خطرہ آ جائے. مفتی شفیع صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے اور حضرات نے بھی لکھا ہے. تو اسی لیے کہ وہ تعلق ہوتا ہے، یہ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، ابو جہل کے بیٹے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے فرمایا کہ دیکھو اکرمہ آ رہا ہے اور اسلام قبول کرے گا، اس کے سامنے اس کی باپ کی برائی نہ کرنا. آپ نے فرمایا زندوں کو ان کے مردوں کی وجہ سے تکلیف نہ دو. اس حدیث پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے، کتنا اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے. جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر جو مردے پشتیں اکھاڑ کر لے آتے ہیں، دادا تیرا اور ماں تیری اور نانی اور کون اور کون کون، آپ نے فرمایا زندوں کو ان کے مردوں کی وجہ سے تکلیف نہ دینا. یعنی ہو گیا جو گیا، گزر گئے دنیا سے جو گزر گیا، اب تم کچھ نہیں کر سکتے، تو اس طرح نہ کرو. تو وہ اکرمہ رضی اللہ عنہ ان کے متعلق فرمایا کہ دیکھو اس کے باپ ابو جہل کی وجہ سے اسے تکلیف نہ پہنچے. مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ دین میں کسی طرح یہ لوگ آ جائیں. دو موقع مسلمانوں نے جو مواقع ضائع کر دی جس کو خالص ضیاع کہنا چاہیے، ان میں سے ایک بڑا موقع وہ تھا جو سید جمال الدین افغانی مرحوم کے سامنے آیا. جمال الدین افغانی آپ جانتے ہی ہیں، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا جو بھی پاکستان ہندوستان سے ہیں. خدا نے کتنی بڑی شخصیت، کتنا بڑا دماغ انہیں دیا تھا، کیسے عظیم آدمی تھے. وہ اس زمانے میں گھومتے پھرے عالم اسلام میں کہ کسی طرح مسلمان متحد ہو جائیں، کسی طرح مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے، غلبہ مسلمانوں کا ہو جائے. برٹش دور تھا 18ویں صدی کے آخر پہ. مصر جب وہ پہنچے تو مفتی محمد عبدہ نے ملے، تفسیر کثیر ہے ان کی المنار اس کے مصنف، اور بہت سے اچھے اچھے لوگ انہیں ملے۔ پھر یہ لوگ پیرس چلے گئے، اور پیرس سے انہوں نے اپنا ایک اخبار، ایک رسالہ نکالا کہ کسی طرح مسلمانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے اور حکومت مسلمانوں کی دنیا میں کہیں اور غلبے کے ساتھ قائم ہو۔ خلافت عثمانیہ تھی، اور خلافت عثمانیہ میں اس وقت انگریزوں کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا، تو جمال الدین افغانی مرحوم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو یورپ کا اثر اب خلافت پر آنا شروع ہو گیا ہے، اور اندر ہی اندر یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، کسی طرح ان سازشوں کو روک لیا جائے۔ خیر، ان کی سیاسی جدوجہد تھی، اس پہ اس کی تفصیلات پہ تو جانا نہیں۔ مفتی محمد عبدو نے لکھا، وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے اسلام کے لیے مستقبل کیا ہے، تو جمال الدین افغانی مجھ سے کہنے لگے کہ اسلام کا مستقبل یہ ہے کہ کافروں کو اسلام کی دعوت دو، انہیں کسی طرح مسلمان کرو۔ اب مسلمان قومیں جو ہے نا، مراد ان کے کہنے کی یہ تھی کہ اب مسلمانوں میں گھٹنوں میں اتنا پانی نہیں رہا کہ اب کھڑے ہوں، اب کافروں کو کسی طرح اسلام میں داخل کرو جو قومیں ترقی پر جا رہی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پھر تفصیل سے پوچھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، اس وقت اسلام کے لیے سب سے اچھی سرزمین، یہ 1880 کی بات ہے، 1870 کی بات ہے، ایسے 18ویں صدی کی آخر، ان کا اسلام کے لیے سب سے اچھی زمین جہاں کام ہو سکتا ہے وہ امریکہ۔ امریکہ چلے جاؤ اور وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دو، اسلام کی طرف بلاؤ۔ اور وہاں میں نے کہا یورپ، انگلینڈ؟ تو انہوں نے کہا انگلینڈ نہیں، اس لیے کہ انگلینڈ کے جو انگریز آئے ہیں بڑے صغیر کو، جو انہوں نے غلام بنایا، تو ہماری ان کی تو نفرتیں چل رہی ہیں، نہ وہ ہماری بات سنیں گے نہ ہم ان کی بات سنیں گے۔ یہ خود بات دیکھیے تجزیہ دلیل ہے کہ آدمی کا دماغ کتنا اچھا تھا۔ انہوں نے کہا ان سے تو ہماری رقابت چل رہی ہے، دشمنی ہے، تو دشمنی میں ایک دوسرے کی بات کوئی نہیں سنتا۔ امریکہ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ کبھی وہ آئے ہیں، نہ انہوں نے غلام بنایا ہے، تو اس قوم پر جا کر محنت کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم وہاں چلے جائیں۔ یہ رائٹ ہینڈ تھے ان کا، جمال الدین افغانی مرحوم کا، چند ایک ہی تھے، مگر یہ کہ ایک ایک سے اعلیٰ تھا اور ایک ایک پہ جان نچھاور کرنے والا تھا، اتنے پڑھے لکھے لوگ۔ تو اب جمال الدین افغانی اپنے دستے راست کو، رائٹ ہینڈ کو اجازت دے دیتے کہ تم امریکہ جا کے بیٹھ جا، تو ان کا انت مثبت، تم میری ٹانگ کھینچ رہے ہو، ہمارے حوصلے کم کر رہے ہو، ہم تو سیاست کے لیے کام کریں گے۔ یہ چیز بات ختم ہو گئی، مفتی صاحب نے بھی لکھ دی، مگر آپ سوچئے، سیاسی غلبہ تو حاصل ہوا نہیں، سیاست میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اگر اس وقت وہ نہیں، مفتی صاحب چلو ان کے ساتھ تھے، اگر یہ فکر عام ہو جاتی اور ایک صدی پہلے آ کر کہیں امریکہ میں مسلمان بیٹھتے، اور آتے بھی خالص دین کے لیے کہ ہم نے اسلام ہی کا کام کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، کیا آج 110-115 سال بعد حالت بدلنا جاتی؟ یہ اسرائیل کا قضیہ جو ساری دنیا کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے، ہمارے لیے، کیا پھر اسرائیل کا وجود ہو سکتا تھا؟ اگر کی قوم مسلمان ہوتی تو کیا اسرائیل کو کبھی یہاں سے مدد مل سکتی تھی؟ کیا پھر اسرائیل کی ان حرکتوں پہ کوئی چپ رہ سکتا تھا؟ مگر افسوس یہ کہ انہوں نے وہ موقع ضائع کر دیا۔ اتنا اچھا دماغ تھا، اللہ نے سمجھ دی، لیکن اس کے باوجود وہ فکر عام نہیں ہوئی۔ اگر ایک صدی پہلے یہ فیصلہ ہو جاتا تو پھر کیا؟ ایک اور موقع آپ کو بتائیں، بہت سے موقع، بہت سے، یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ اس پہ تو ہفتہ بھر بھی بولتے رہے تو شاید ختم نہ ہو، اتنی لمبی بات ہے۔ ایسی ایک اور مثال آپ کو بتا دوں، جاپان کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، اب اس میں اتنی ترقی ہے کہ امریکہ بھی اس کا بعض چیزوں میں محتاج ہو گیا ہے۔ جاپان کا بادشاہ تھا میجی، اور 1890 میں جب عیسائی یہ مشنری کے ادارے وہاں کھلے ہیں، اور عیسائیوں نے جانا بہت کثرت سے شروع کیا ہے، تو وہ آدمی تھا تیز، وہ کہتا تھا کہ جہاں بھی عیسائی مشنریز آنا شروع ہوتی ہیں نا، اور یہ پادری آنا شروع ہوتے ہیں، تو پہلے تو یہ مذہب کے نام سے آتے ہیں، تو مذہب میں ہر آدمی دوسرے کی رعایت کرتا ہے، بنائیں گے، یہ چیزیں کریں گے، اور پھر ان کے بعد جو ان کی نسل آتی ہے وہ حکومت میں آ جاتی ہے، سیاسی اقتدار حاصل کر لیتی ہے۔ تو وہ کہتا تھا یہ جو جاپان میں آنے کی مجبوری سے ہم نے انہیں اجازت دے دی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ جاپان عیسائی ہو جائے۔ تو اس نے ایک وفد بھیجا سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس، سلطان عبدالحمید اس وقت گویا خلیفۃ المسلمین تھے، ترکی میں خلافت تھی، اور اس نے انہیں خط میں لکھا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور اسلام کو اپنے ملک میں پھیلانا چاہتا ہوں، آپ اپنے علماء کا ایک وقت بھیج دیں جو اسلام کو سکھائے۔ سلطان عبدالحمید ثانی اس وقت مصروف تھے اپنے خلافت کے کاموں میں، اس وقت انہیں بہت چیزوں کی تعمیر کرنی تھی، مسجد نبوی، حرمین شریفین وہ تعمیر کروا رہے تھے، انہوں نے وہ سارا وقت ان کاموں میں صرف کر دیا۔ اور دیگر کاموں میں، اور اس کے خط کا، اس کے وقت کا جواب انہوں نے کوئی صحیح طریقے سے نہیں دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ بادشاہ تو مرتا تھا، مر گیا، ختم ہو گئی بات، اور بیچ میں ہی رہ گئی۔ اگر اس وقت اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے اور 1890 میں جاپان میں بادشاہ اسلام قبول کر لیتا اور باقی لوگ قبول کر لیتے، آپ سوچئے آج ایک صدی کے بعد کیا مسلمان جاپان میں نہ ہوتے، اور کیا جاپان اس وقت دنیا کی قیادت نہ کر رہا ہوتا۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کے کہ ہم لوگ موقع ضائع کرتے رہے، اس لیے کہ دین کی وہ گہری تڑپ اور گہری سوچ، اس کو عام نہیں کیا، اس فکر کو۔ اس لیے سوچنے کی بات ہے کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ اگر امریکہ اور جاپان آج ایک صدی کے بعد ان میں اسلام کا غلغلہ ہوتا، کچھ نہیں 30-40% بھی، یہ گورے اور یہ وہ جاپانی، وہ لوگ 30-40% بھی مسلمان ہوتے، تو دنیا میں آج وہ ذلت امت کے لیے نہ ہوتی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہیں مواقع ضائع کرنے، یہ ہیں موقع جن موقعوں پر بڑی حکمت عملی سے کام لینا چاہیے تھا، لوگوں نے ضائع کر دی۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات ایک آپ سے عرض کریں، آپ کے ہاں یہ جو اب تک آپ اسلام دیکھ رہے ہیں نا، اور یہ جو آپ پاکستان ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، بڑا شدید خطرہ ہے، بہت شدید خطرہ ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو آئندہ کھو دیں گے۔ اتنا شدید خطرہ ہے کہ تیسری چوتھی نسل جا کے مرتد ہو جائے گی، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دین کیا چیز ہے، کیا چیز نہیں ہے، اور یہ بڑی شدید خطرے کی بات ہے، اس کا کہیں سے تحفظ کیجیے۔ اور حل اس کا یہ ہے کہ آپ علماء پیدا کریں، یہاں کے بچے، یہیں کے جو پیدا شدہ بچے ہیں، انہیں دین پڑھانے کے لیے کہیں بھیج دیں۔ اس معاشرے میں رکھ کر دین پڑھانا بڑی مشکل چیز ہے، آپ جتنا مرضی اسے پڑھاتے رہیں، شام کو وہ گھر جائے گا، ایک گھنٹہ ٹی وی دیکھ لے گا، تو اگلے دن اسے ساری قرآن و حدیث بھول جائے گی۔ ماحول ایسا ہے، اس ماحول سے نکال کر باہر کے ماحول میں رکھیے۔ خانقاہیں جو صوفیہ نے قائم کی تھی، وہ یہی چیز تھی کہ وہ وہاں کے ماحول سے، گھر کے ماحول سے کاٹ کر کسی سالک کو، کسی کو اپنے پاس رکھتے تھے کچھ عرصے کے لیے، تاکہ اس کا ایک مزاج بن جائے، اور اس کے بعد اسے اسی ماحول میں واپس بھیج دیتے تھے کہ اب جاؤ۔ وہ جب آتا تھا تو وہ موم ہوتا تھا، برف ہوتا تھا، اور جب جاتا تھا تو آگ بن کے جاتا تھا۔ اس آگ کی وجہ سے پھر موم کفر کی پگھلنے لگتی تھی، پھر کفر کی برف جمی ہوئی وہ پگھلنے لگتی تھی۔ یہ وہ کرتے تھے کہ وہ اس ماحول سے نکال کر لے آتے تھے، پھر اسے تیار کرتے تھے، پھر اسی واپس ماحول میں بھیج دیتے تھے کہ جاؤ اور اب اللہ کے دین کے لیے کام کرو۔ یہ حکمت عملی ہے جو آپ لوگوں کو کرنی چاہیے۔ یہاں سے کوشش کیجئے ایسے بچے مل جائیں، ایسے لوگ مل جائیں جو دین پڑھ کر پھر لوٹ کر واپس آئیں، اور پھر وہ آگ لے کر آئیں، تاکہ کفر جو ہے اس پر شکن، اس پر ضرب پڑے، کسی طرح لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ وہ نسلیں جو اب بھی منتظر ہیں کہ امریکہ میں کتنے لوگ ایسے ہیں، پچھلی مرتبہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں دین کو ہی سمجھائے، ان کی زبان میں سمجھائے اور سمجھانے والا نہیں ملتا، اور جو مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ کوئی ادارہ آپ قائم کر لیجئے، کسی طرح قربانی دے کے، اپنے ملک میں کوئی ادارہ بنائیے، اسے کہیے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ 6 مہینے کے لیے وہاں چلے جاؤ، جا کے دین سیکھاؤ، تم دیکھو نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں۔ وہاں 6 مہینے اسے رکھ لیں، وہاں پر رہے، دین کو سیکھ لے، کھانا پینا کپڑا لتا یہی خرچہ ہے نا، کوئی پرواہ نہیں، آپ اس کا خرچہ برداشت کر لیں اللہ کے لیے، وہ یہاں واپس آئے گا۔ کتنے 10% ضائع ہو جائیں گے، 50% ضائع ہو جائیں گے، اچھا بھائی 90% آ کے مرتد ہو جائیں گے، 10% کوئی تو اسلام میں باقی رہے گا، جس کو اللہ نے قائم رکھنا ہے یقیناً اسے قائم رکھے گا۔ یہ ہے وجہ کہ اس ماحول سے نکال کر اس ماحول میں لے جائیں جہاں پر وہ بچہ تیار ہو سکے، جہاں پر وہ آگ بن سکے، اور پھر وہ آگ اس معاشرے میں بھیجئے، پھر جو اللہ کو منظور ہو وہ ہونا چاہیے۔ شہروں کے شہر آپ کے علماء ہیں ہی نہیں، مفتی ہیں ہی نہیں، علماء مفتی تو دور کی بات ہے، ایسے عالم ملنا اس امریکہ میں معاف کیجئے گا دشوار ہیں کہ وہ صحیح معنی میں عالم دین ہو، اور آپ جا کے اس سے مسئلہ پوچھیں تو آپ کو بھی اطمینان ہو کہ یہ میری رعایت نہیں کر رہا، یا اللہ ہی معاف فرمائے۔ حال یہ ہے جو ہم سن رہے ہیں اب بھی، اور جو دیکھا بھی ہے بعض جگہوں پہ، اگر آپ دولت مند ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ اور ہے، اگر آپ کے پاس کار ہے تو پھر مسئلہ اور ہے، اور آپ اگر ایسے ہیں جو مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ، تو پھر مسئلہ اور بن جاتا ہے، اس لیے کہ آپ مسجد کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، سینٹر میں آپ جاتے آتے نہیں ہیں، یہاں یہ ظلم بھی ہو رہا ہے، تو آخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ دین لے کے آئے ہیں وہاں سے، آپ نے دین یہاں سے نہیں حاصل کیا، آپ اس لیے اس دین پر کچھ قائم رہیں گے، پھر اس کے بعد جو نسل آئے گی اس نے تو دین بھی یہیں سے سیکھنا ہے، اس نے تو ادھر نہیں جانا، اس نے ساری چیزیں یہیں سے سیکھنی ہیں. تو دین جب کبھی نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ اس کے بعد اذن حلال پیدا ہو جائے گا. یہ ہے وہ چیز جو آپ کے سامنے ہے. اس چیلنج کو آپ سوچیں, آپ نے مقابلہ کیسے کرنا ہے. کسی طرح علماء یہاں کے بچے بن جائیں اور آ کر شہر شہر گلی گلی وہ پھیل جائیں. جسے کہتے ہیں نا مولوی, بالکل خالص مولوی چاہیے. اب مسجدوں کو سنبھالیں, سینٹرز کو سنبھالیں, مختلف دینی اداروں کو سنبھال لیں. کچھ غلط ہوں گے, کچھ صحیح ہوں گے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ابتدا میں, آخر پر جا کر کہیں صورت صحیح نکلتی ہے. آپ کو اس کی مثال دیں, جو بنیاد ہوتی ہے کسی عمارت کی, بنیاد خوبصورت نہیں ہوا کرتی. کوئی بنیاد ہی خوبصورتی بھی چاہتا ہے, وہ کہتا ہے مضبوط کرو, خوبصورتی بعد کی بات ہے. خوبصورت تو گنبد ہوا کرتا ہے, خوبصورت تو اوپر کی چیزیں ہوا کرتی ہیں. بنیاد میں تو کچرا بھی پڑتا ہے, ریت بھی ڈال دیتے ہیں, گارا بھی ڈالتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ گول پتھر ہو, کہتے ہیں ڈالو جو کچھ بھی ہے, اس میں بنیاد مضبوط ہونی چاہیے. آج بنیاد آپ رکھ لیں کسی ایسے ادارے کی, کسی چیز کی, اور اس میں جو کچرا جو بھی بچہ ملتا ہے, کالا ہے گورا ہے, سب کو بھیج دیں, سب پڑھیں. اور جب کبھی یہ بلڈنگ تعمیر ہو جائے گی, اس وقت آپ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے جی ہمارے پاس تو گنجائش صرف 100 بچوں کی ہے, 200 کی ہے, سوری ہم زیادہ نہیں لے سکتے. وہ وقت ہے جب آپ خود چوزی ہو جائیں گے, سلیکٹڈ ورکس آپ کریں گے, چنے ہوئے کام کریں گے. لیکن کوئی اب سوچے کہ اب یہ بچہ ایسا ہونا چاہیے, اس کا آئی کیو اتنا ہونا چاہیے, اس کا لیول اتنا ہونا چاہیے, اللہ کے بندو اسے دین کی طرف بھیج دو. اللہ تعالیٰ نے اگر اس پہ فضل فرمانا ہے تو پھر آئی کیو یہ ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. بنیاد رکھنی ہے کسی طرح, اور اس بنیاد کو رکھنے کے بعد آج نہیں 10 سال بعد 20 سال بعد 30 سال بعد ہم آپ دنیا سے چلے جائیں, 50 سال بعد 100 سال بعد اگر اس ملک میں علماء عام ہو گئے, علم عام ہو گیا, تو ساری ہی خراب تو نہیں ہوتی. کسی نہ کسی سے تو اللہ کام لے گا. اچھا بھائی کسی سے بھی نہیں لیا, ہمارا اجر تو ضائع نہیں. ہم نے تو ایک بات کر دی کہ اللہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, اللہ کو بھی بتایا کہ اس کے بندوں نے اخلاص کے ساتھ یہ بات کی تھی. تو یہ ہیں کام جو کرنے کے, اور پھر حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یہاں جو آپ کو کافر ملتے ہیں اس سے پہلے ہی دن ساری چیزوں کا مطالبہ, یہ دین کے اس مزاج کے خلاف ہے جو دین کی تبلیغ کا شعبہ. کافر کو جو دعوت دینی ہے تو اسے یہ نہیں ہے کہ آج ہی تم ساری چیزیں کرنا شروع کر دو. میں آپ کو اس کی مثال دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزوں میں بڑا واضح فرق ہے, اسے یاد رکھنا چاہیے. ایک ہے دین کی دعوت, دین کے احکامات کو بیان کرنا, وہ آپ نے صاف بیان کیے, کوئی اس میں کمی نہیں چھوڑی. اور ایک ہے عمل کا مطالبہ. عمل کے مطالبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ عمل کا مطالبہ اس درجے کا نہیں ہوتا, عمل کے مطالبے میں کمی ہو جاتی ہے اور احکامات کے بیان میں کمی نہیں ہونی چاہیے. کافر پوچھتا ہے کہ حکم کیا ہے شریعت کا؟ شراب, ہاں بھائی حرام ہے. گوشت سور کا, ہاں بھائی حرام ہے. لیکن پہلے ہی دن اس سے اصرار کرنا کہ آج چونکہ کلمہ پڑھ لیا لہذا شراب بھی چھوڑ دو, یہ اس حکمت عملی کے منافی ہے جو شریعت سکھاتی ہے. عمل کا جو مطالبہ ہے وہ آہستہ آہستہ ہی چلا کرتا ہے, اور یہ مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بس وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی دین کی حکمتوں پر گہری نظر ہو. کوئی لگا بندہ اصول نہیں دیا جا سکتا. اس کی دو مثالیں آپ کو دیں. ثقیف قبیلہ تھا, یہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں, آپ ہمیں بتائیں کیا کرنا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہادت دو اللہ کے ایک ہونے کی, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی, نماز پڑھو گے, زکات دو گے, روزہ رکھو گے, حج کرو گے, جہاد بھی کرو گے. مسند احمد میں آتا ہے جب آپ نے چیزیں گنوائیں تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری بھی کچھ شرطیں. آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا ایک تو ہم عشر نہیں دیں گے, ہم سے نہیں ہوتا اپنی زمینوں کا پیداوار ہم کریں اور دسواں حصہ آپ کو دے دیں ہم نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اور, انہوں نے کہا اور یہ کہ ہم جہاد نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اور, انہوں نے کہا اور یہ کہ ہمارا حکمران ہمارے قبیلے کے علاوہ کوئی اور باہر سے نہیں بھیجا جائے گا. آپ نے فرمایا اور, انہوں نے کہا بس یہ چیزیں تو, اور نماز نہیں پڑھیں گے. چوتھی بات انہوں نے یہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم عشر نہ دو, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم جہاد نہ کرنا, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم کسی کو تمہارے علاوہ امیر تمہارا حاکم مقرر نہیں کریں گے, جس کو کریں گے وہ تمہارے ہی قبیلے کا فرد ہوگا. اور رہ گئی نماز, تو میں تمہیں کہتا ہوں لا خیر فی دین, اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع اور اللہ کے سامنے جھکنا نہ ہو, اس دین میں کوئی خیر نہیں ہوگی. نماز کو انہوں نے مان لیا, تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی. اور وہ ثقیف کے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب اٹھ رہے تھے یہ معاہدہ کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان قریب زکات بھی دے دو گے اور صدقہ بھی کرو گے اور جہاد بھی کرو گے جب اسلام تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا. یہ ہے وہ حکمت عملی شریعت کی کہ عملی مطالبہ جو ہے اس میں تدریجن ہے اور احکامات کا بیان وہ پورا ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے اگر آپ سے سمجھ سکیں. اور یہی چیز حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کی ہے, مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اکیلا حاضر ہوا اسلام قبول کرنے, تو میں نے پوچھا تو مجھ سے بھی یہی فرمایا, تو میں نے کہا اللہ کے رسول دو باتیں نکال دیں. آپ نے فرمایا کیا؟ میں نے کہا ایک تو میں زکات نہیں دوں گا, 10 اونٹ ہیں میرے پاس, 10 اونٹنیاں یہ مشکل سے میرے خاندان کی کفالت کے لیے پوری ہوتی ہے جو آمدنی ہوتی ہے, میں زکات کہاں سے دوں؟ اور دوسرے میں جہاد نہیں کروں کیونکہ میں ڈرپوک آدمی ہوں, ڈر لگتا ہے مجھے. اور میں نے سنا ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی جہاد کے میدان سے منہ پھیرے گا فقط با اب غضب من اللہ, اللہ کا غضب نازل ہوگا اس پہ, تو میں نہیں چاہتا خدا مجھ سے غصے کا اظہار کرے, خدا کا غضب مجھ پہ آئے. تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ہلایا, حرکت دی, اور آپ نے فرمایا کہ لا صدقہ ولا جہاد, صدقہ بھی نہیں کرو گے اور جہاد بھی نہیں کرو گے, یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا نہ میں صدقہ دوں گا نہ جہاد کروں گا. تو دوبارہ ہاتھ کو ہلایا, اشارہ فرمایا, اور مجھ سے کہا کہ بم تدخل الجنہ, پھر جنت میں کیسے جاؤ گے جب اللہ کے لیے پیسہ بھی نہیں خرچ کرو گے, جان بھی نہیں خرچ کرو گے؟ تو کہتے ہیں پھر میری سمجھ میں بات آ گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں جہاد بھی کروں گا صدقہ بھی دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نے رکھا ہوا تھا بیعت کے لیے, جب میں نے کہا کہ میں نہ صدقہ دوں گا نہ جہاد تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا, اور جب میں نے کہا کہ ہاں میں دونوں کام کروں گا تو ہاتھ بڑھا دیا, فرمایا اسلام قبول کر. تو کوئی لگا بندہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, فرد کے ساتھ اس کو اجازت نہیں دی, قوم پوری آ گئی اس کو اجازت دے دی. تو یہ تو داعی جو دعوت دیتا ہے وہ جس حکمت کے ساتھ لوگوں سے کام کرتا ہے نا, یہ اس کو اللہ الہام کر دیتے ہیں کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا تھی, وہ تو براہ راست وحی تھی, وہ تو اپنی مرضی سے کچھ فرماتے نہیں تھے, اللہ کی وحی سے کرتے تھے. یہ ہے شریعت کا مزاج کہ احکامات تو صحیح بیان کیے جائیں پورے, اور تدریجن انہیں بتایا جائے کہ اچھا یہ چیز کر لو, اب یہ چیز کر لو, اب یہ چیز کر لو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا ہے, معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جب وہاں پہنچو گے نا تو انہیں ایمان کی دعوت دینا, اور جب ایمان قبول کر لیں پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے 5 نمازیں رکھی, اور جب نماز پڑھنا شروع کر دیں پھر انہیں زکات کا بتانا, اور جب زکات دیں پھر اس کے بعد تم روزے کا بھی بتانا, پھر جب روزے رکھنا شروع کر دیں تو پھر انہیں بتانا کہ اس گھر کی زیارت کریں گے, طواف کریں گے, اللہ کے گھر میں آئیں گے. یہ حج ہے, یہ ہے تدریجن آہستہ آہستہ احکامات کی طرف لانا, اور بیان وہ سارے کا سارا ایک مرتبہ فرما دیا. اور یہ حکمت عملی جہاں مسلمانوں نے اختیار نہیں کی وہاں کتنا بڑا نقصان ہوا. یہ روس کا جو انقلاب آیا تھا اس کی ایک مثال آپ سے عرض کریں, زار روس, روس کے میں زار جو تھے جب یہ ان کے انقلاب ان کی بادشاہت کی آغاز ہوئے آغاز کے بعد, انہوں نے ایک موقع ایسا آ گیا کہ زار روس بادشاہ نے کہا کہ مجھے مذہب قبول کرنا ہے کوئی نہ کوئی, ہمارا تو کوئی مذہب ہے نہیں, تو یہودیت قبول کریں, عیسائیت قبول کریں, اسلام قبول کریں, تینوں کو بلاؤ. اب یہ موقع ایسا تھا کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. یہودی جب گئے تو انہوں نے اپنے مذہب کی ساری چیزیں بیان کی اچھی, عیسائی جب کہے تو انہوں نے بھی بیان کی, اور مسلمان علماء کو جب اس نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ شراب حرام ہے اور سور کا گوشت حرام ہے, بس یہ دو ہی مسئلے انہوں نے اس کے سامنے رکھے. اس نے کہا میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں شراب بھی پیتا ہوں, میں تو نہیں چھوڑ سکتا. مولوی صاحبان بھی اڑ گئے, انہوں نے کہا نہیں یہ دو مسئلے بہت ہی ضروری ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس نے عیسائیت قبول کر لی, اور عیسائیت قبول کرنے کے بعد اس نے پورے روس میں اعلان کروایا کہ عیسائیت کو قبول کرو. اور مورخین نے لکھا ہے ایک دن کے اندر 9 لاکھ آدمیوں نے گرجے بنوانے شروع کیے, اور 9 لاکھ آدمی عیسائیوں کے. یہ ہے نقصان کہ دین کی اس حکمت کو وہ نہیں سمجھے, جس حکمت کے تحت حکم کا بیان کرنا الگ بات تھی, مگر وہ اسے بتاتے کہ اللہ کی بندگی کے علاوہ تمہیں تمام بندگیوں سے نجات مل جائے. خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جب تم سر جھکا دو گے تمہیں کہیں اور سر نہیں جھکانا, اور پوری زندگی گزارنے کا منصوبہ وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے مل جائے گا، اس پہ بس تم عمل کرتے رہنا۔ یہ دیکھا آپ نے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے دین کی دعوت کہ وہ دی جائے، تدریجاً احکامات کی طرف لایا جائے، اور جہاں حکم بیان کرنا ہے شریعت کا وہاں گڑبڑ نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ اسے بتا دے کہ ہاں شراب بھی جائز ہے، علیہ باللہ اسے یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ ہے ناجائز، مگر یہ دیکھو اصل چیز نظریے کی ہے، جب تم اسے مان لو گے پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں آتی چلی جائیں گی۔ یہ اس دعوت کی حکمت ہے جس کے تحت کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اندر سے جو سوز ہے نا وہ کام کرتا ہے، اندر کا جو سوز ہے نا، جو تڑپ ہے جس سے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور جن چیزوں سے انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ کام کیوں نہیں ہو جاتا، بس وہ کامل کی توجہ جس چیز کی طرف لگ جاتی ہے نا، کہتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس کے اندر کا سوز ہے، وہ تڑپتا ہے اس چیز میں کہ اللہ یہ کام ہو جانا چاہیے، یہ کام ہو جانا چاہیے، پھر وہ دعا بھی اللہ سے مانگتا ہے، پھر وہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ اس کے اندر کی تڑپ ہے۔ یہ وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، آپ اپنی جان گنوا دیں گے، آپ وفات پا جائیں گے اس بات پر، علی آثاری من لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہ لوگ کیوں نہیں آخر اس بات کو مان لیتے، اس قرآن پر کیوں نہیں ایمان لے آتے، کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ایمان نہ لانے میں، حق کو نہ ماننے میں دو وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے انسان کو اپنی عزت کا بڑا خیال رہتا ہے کہ کہیں میں نیچا نہ ہو جاؤں، کہیں میری عزت میں کمی نہ آ جائے، اگر میں ایمان قبول کر لوں، اسلام قبول کر لوں، حکومت میری چھن جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اور دوسرے سے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں میرا مال نہ ضائع ہو جائے، یہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس میں میرا مال خرچ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دو رکاوٹیں ہمیشہ رہتی ہیں، اور دونوں کا حل اللہ نے آگے بتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا، ہم نے کیا ہے، ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین پر ہے، زینت اللہ، یہ تو خوبصورتی کی چیزیں ہم نے اس لیے کی ہیں، لنبلوہم، تاکہ لوگوں کو آزمائیں، ایہم، کون ہے لوگوں میں سے، احسن عملا، جو عمل اچھا کرتا ہے، وَإِنَّا، اور بلا شک و شبہ ہم، لَجَائِلُونَ، کرنے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا، جو کچھ اس زمین پر ہے، صَعِيدًا، میدان بنا دیں گے، جو رضا چھانٹی کیا ہوا میدان بنا دیں گے، بالکل چٹیل زمین رہ جائے گی۔ ان دونوں آیتوں کو ذرا پہلی آیت سے ملا کر دیکھیں، وہاں ذکر یہ ہے کہ آپ دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا مطلب یہ ہے کہ دین میں رکاوٹ یہی آتا ہے نا، مال، پیسہ، اپنی عزت، یہ چیزیں، تو ان کے کہیے یہ جتنی چیزیں دنیا میں تمہیں نظر آتی ہیں یہ تو صرف آزمانے کے لیے ہیں، وگرنہ تو در حقیقت یہ زمین چٹیل میدان بن جائے گا، کچھ نہیں رہے گا اس میں۔ تو جو چیزیں فانی ہیں ان کی وجہ سے باقی حق کو کیوں چھوڑتے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہ، ہم نے اس زمین کی چیزوں کو بنایا ہے زیبائش کی چیزیں، تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں۔ کوئی تفسیر اس میں آدمی نہ کہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ کافی ہے، غالباً صحیح بخاری میں بھی ایک جگہ آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ یہ جتنی چیزیں آپ نے بنائی ہیں یہ سب آزمائش کی چیزیں ہیں، مگر دل کھنچتا ہے ان کی طرف، عورتیں ہیں، بچے ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، سونا چاندی ہے، تو اے پروردگار دل ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو اللہ آپ ان سب چیزوں کو عمر کے لیے ایسے کر دیجئے کہ ان سب چیزوں کے ذریعے بھی عمر تیرے ہی دین کی خدمت کرتا رہے۔ کیسی دعا اللہ سے مانگی کہ چیزیں تو ہیں، ان سے تو کوئی مفر نہیں ہے، بیوی کو تو طلاق نہیں دی جا سکتی، بچوں کو تو نہیں کسی میدان میں چھوڑا جا سکتا، ذبح نہیں کیا جا سکتا، پیسے کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکا جا سکتا، یہ سب چیزیں زینت کی ہیں، کریں کیا؟ تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ بس ان سب چیزوں کو میرے لیے تو ایسا کر دیں کہ آپ کے دین کی خدمت کرتا۔ یہ ہے صحیح مزاج، اور یہ ہے وہ بات الحمدللہ جو صحیح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امت کو بھی سمجھائی، گویا دوسرے لفظوں میں کہ یہ سب چیزیں زیبائش، آرائش جتنی دیکھتے ہو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آزمائش ہوتی رہتی ہے انسان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، آپ نے کہا لا تتقوا الدنیا، دیکھنا، بچنا دنیا سے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترمذی کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بنا صلاۃ العصر، نماز عصر ہمیں پڑھائی، اور عصر کی نماز پڑھا کر کھڑے ہو گئے، اور ایک خطبہ آپ نے دیا، اور اتنا لمبا خطبہ تھا، اتنی طویل تقریر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حفظہ من حفظہ، بس جو یاد رہ گیا یاد رہ گیا، بھول گئے جو بھول گئے. اسی لیے وہ حدیث میں بار بار کہتے ہیں وفیہ قال، اس میں یہ بھی فرمایا تھا، اس میں یہ بھی فرمایا تھا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ دیکھو، بچنا دنیا سے اور بچنا عورتوں کے فتنے سے، اور دیکھو ان دنیا خضرتن، دنیا بڑی سرسبز ہے اور دنیا بڑی میٹھی ہے، اور اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم لوگ کیسے کام کرتے ہو، تم اعمال کیسے کرتے ہو. دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا پوری دنیا سے بچنا، یعنی دنیا ساری کی ساری ایک طرف، اس کے فتنے اور عورت کا فتنہ ایک طرف، آپ نے فرمایا اس سے بچنا. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ سارے فتنوں سے زیادہ فتنہ عورت کا اس امت پر میں ڈرتا ہوں. اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ آدمی جب حرام کاموں میں، ناجائز چیزوں میں چل پڑتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی، عزت بھی برباد ہو جاتی ہے، گھر بھی برباد ہو جاتا ہے، دین بھی برباد ہو جاتا ہے، اور بنیاد اس کی وہ اس کا تعلق ہے جو حرام جگہوں سے اس نے قائم کر لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنا ان چیزوں سے، اپنے آپ کو پرے رکھنا. اور آپ نے پھر اس میں فرمایا فیہ قال، آپ نے فرمایا یہ دنیا جو تم دیکھتے ہو بس اب یہ اتنی رہ گئی ہے جتنا یہ سورج ڈوبنے میں وقت رہ گیا. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو سورج زرد ہو گیا تھا، ڈوبنے کے قریب تھا. آپ نے فرمایا بس اب دنیا اتنی ہی رہ گئی ہے، ڈوبنے کے قریب ہے، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. تو جتنی چیزیں دنیا میں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں سب آزمائش کی چیزیں ہیں، کہ بندہ اللہ کو ترجیح دیتا ہے یا ان چیزوں کو ترجیح دیتا ہے. اتنی سی بات. بچہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور اللہ فرماتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، اب باپ امتحان میں پڑ گیا ہے، آزمائش ہو گئی، اللہ کی مانے یا بچے کی مانے، کس کی مانے، کیا کرے؟ اللہ کی بات کو ترجیح ملنی چاہیے، اللہ کو، اللہ تعالی کو ہر چیز پر ترجیح دینی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا.